الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له رواه أبو داود بإسناد حسن. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران قافلے سے پیچھے رہا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور کو ہانکتے تھے اور پیچھے بھی بٹھا لیتے تھے اور اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے. باب چل رہا ہے اعانت الرفیق کا، کہ سفر میں ایک ساتھی کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کا جتنا ممکن ہو تعاون کرے. اور گزشتہ ہفتے کی نشست میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو ہوئی ہے، اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں ہو یا حضر میں امت کو باہمی تعاون سکھایا ہے. اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی تعاون سکھایا ہے. جب تم شوربہ پکاؤ، اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو. اب شوربہ تھوڑا پتلا ہو جائے گا، لیکن فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ تم اپنے پڑوسی کا تعاون کر سکو گے. وتعاهد جیرانک، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو. تو جب تم شوربہ پکاؤ تو شوربے میں پانی جو ہے وہ گوشت اور مسالے کی مقدار کو دیکھ کر کے ڈالا جاتا ہے تاکہ لذیذ بنے. ذرا گھڑا گھڑا شوربہ ہو اور مسالہ کم ہے، گوشت کم ہے، اس میں اگر زیادہ پانی ڈال دیا تو لذت میں کمی آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو یہ تلقین کر رہے ہیں جس کے پاس گوشت بھی کم ہے اور شوربہ اور مسالہ بھی کم ہے. ورنہ تو یہ فرماتے کہ جب تم کھانا پکاؤ تو زیادہ پکا لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا بھیج دیا کرو. یہ ارشاد اس شخص کے لیے ہے جو خود محتاج ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے بھی زیادہ محتاج ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہلے محتاج سے یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو تمہارے پاس تو کم سے کم شوربہ پکانے کا سامان ہے، اس کے پاس تو شوربہ پکانے کا سامان ہی نہیں ہے. تو جب تم شوربہ پکاؤ اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر میں جب ایک شخص اپنے گھر میں مقیم ہوتا ہے، اس وقت بھی اگر اس کو اعانت کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ کرتے تھے لوگوں کو. ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مفلوق الحال تھے مسجد میں داخل ہوئے, جمعہ کا خطبہ ہے, اب وہ مسجد میں داخل ہوئے, خطبہ چل رہا تھا تو بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کو موقوف کر دیا اور اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعت نماز پڑھو پہلے. وہ صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی. اس حدیث کی وجہ سے علماء کے مابین اختلاف ہو گیا کہ اگر جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو اور اس وقت کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو کیا تحیت المسجد پڑھنا ضروری ہے یا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, خطبہ شروع ہونے کے بعد کچھ نہیں, خطبہ شروع ہونے کے بعد بس توجہ ہو جائے خطبے کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی لغو کام کر رہا ہو خطبے کے دوران اور مصلیوں میں سے کوئی شخص اس کو یہ کہے کہ اس لغو کام کو مت کرو, نہیں عن المنکر کا کام کرے, تو یہ نہیں عن المنکر کرنے والا بھی لغو میں مبتلا ہو گیا, اس لیے کہ خطبے کے وقت اس کو بھی بولنا نہیں چاہیے تھا. پوری توجہ ذکر کی طرف ہو, ذکر سے مراد خطبہ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے, اس کی طرف متوجہ ہو جائے. تو اس حدیث کے حنفیہ نے جو جوابات دیے ہیں ان میں سے ایک جواب جو دوسری حدیثوں سے مدلل ہے وہ یہ ہے کہ مقصود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نہیں تھا کہ تحیت المسجد جمعہ کے دن اتنی ضروری ہے کہ خطبہ شروع ہو جائے اس کے بعد بھی کھڑا ہو جائے اور پڑھے اور خطبے کو نظر انداز کرے, اس لیے نہیں کہا تھا. خطبہ چونکہ ضروری ہے سننا, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو خطبے کو موقوف کر دیا اور جب تک وہ دو رکعت سے فارغ نہیں ہوئے وہ صحابی اس وقت تک خطبہ نہیں دیا آپ نے, اس لیے کہ خطبہ سننا ضروری ہے, یہ بھی دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. تو خطبہ موقوف کر دیا اور کہا کہ تم دو رکعت نماز پڑھو. اب سوال یہ ہے کہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کیا, اس کے ساتھ کیوں کیا؟ تو ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ مفلوق الحال اور غریب تھے, مسکین تھے یہ صحابی, اور ان کی غربت جو ہے ان کے کپڑوں سے اور ان کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ پورا مجمع تو بیٹھا ہوا ہے اور میں اگر ان کو یہ کہوں کہ کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعت نماز پڑھو تو سب کی توجہ اس کی طرف جائے گی, اور اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے اور یہ تو میرے صحابہ ہے میری تربیت یافتہ, تو ان کی نظر پڑے گی اس کے بالوں کی طرف, اس کے چہرے کی طرف, اس کے کپڑوں کی طرف, تو ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اس کا تعاون کرنا چاہیے. اور آگے روایت میں یہ ملتا ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ شخص نکلا تو جس کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے مسجد کے دروازے کے باہر ڈالنا شروع کیا, تو کہا کہ ایک ڈھیر اس کے لیے جمع ہو گیا. ہو سکتا ہے کسی کے پاس دو چادریں تھیں, نیچے لنگی پہنی ہوئی تھی, اوپر بھی چادر تھی, اور اس کے پاس گھر میں بھی ایک چادر تھی, تو اپنی اوپر والی چادر وہیں چھوڑ کے چلا گیا. ہو سکتا ہے کوئی مارکیٹ میں سے کھجور خرید کر کے مسجد میں آیا تھا اور کسی کونے میں اس نے کھجوریں رکھی ہوئی تھی لیکن پیسے اور بھی تھے, وہ کھجوریں اس کے لیے وہیں چھوڑ کے چلا گیا کہ میں دوسری خرید لوں گا. آج میرے بھائیو یہ چیز امت سے نکل گئی ہے, باہمی تعاون کی کوئی بات ہی نہیں رہی. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے, باہمی تعاون کی کوئی بات نہیں. حالت ہماری یہ ہو گئی ہے تقریباً ہر شخص کی کہ جب پتہ چلتا ہے کہ کسی کو ہمارے تعاون کی ضرورت ہے تو ہم منہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں, کسی بھی قسم کا تعاون. ایک شخص گھر کو شفٹ کر رہا ہے, اس ملک میں آسان نہیں ہے گھر کو شفٹ کرنا, ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا آسان نہیں ہے. اور پوچھئے اس کو کہ تمہارا حلقہ کتنا بڑا ہے دوستوں کا, اور پھر پوچھئے کہ کتنا دشوار مرحلہ تھا یہ تمہارے لیے, کتنے لوگوں نے تم سے یہ کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو ہمیں کہنا, اگر ضرورت پڑے تو ہماری گاڑی ہے. ایک شخص ہماری بستی میں رہتا ہے, ہمارے دوستوں میں سے ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اور اس کی بیوی ہاسپٹل میں داخل ہو گئی. پورے ملک میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, شہر میں بھی نہیں پورے ملک میں نہیں, اور ہم آنکھیں چرانا شروع کر دے, اس سے منہ چھپانا شروع کر دے. اس کے چھوٹے چھوٹے چار پانچ بچے ہیں, کام پہ کیسے جائے گا, ہاسپٹل میں اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے کیسے جائے گا, چلو کھانا تو ٹیک اوے سے لے آئے گا. ایک بچے کو مدرسے چھوڑنا ہے, ایک کو اسکول میں چھوڑنا ہے, بچوں کو ہاسپٹل ساتھ لے کر کے جائے, پیچھے چھوڑ جائے تو کس کے ساتھ چھوڑ جائے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو مرد نہیں کر سکتے. ایک شخص قرض میں دبا ہوا ہے, قرض میں دبا ہوا ہے. وہ ان کا نزو اسرت فنظیرت الا میسرہ, دیکھو باہمی تعاون, کہ آپ نے اگر کسی کو قرض لیا ہے اور وہ تنگ دست ہے اور آپ ٹھیک ہیں تو آپ اسے مہلت دیتے رہیے. قرآن یہ کہتا ہے وہ تنگ دست ہے آپ نہیں, اس سے پیسے مانگے بغیر لیے بغیر آپ کا کام چل رہا ہے تو مہلت دیتے رہیے. کب تک؟ جب تک کہ وہ اس پوزیشن میں نہ ہو جائے کہ وہ دے سکے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, إِلَى مَيْسَرَةٍ, جب تک سہولت اس کو نہ ہو جائے. چھ مہینے کی مہلت آپ نے دے دی, اس نے کہا کہ نہیں اس وقت بھی کوئی بات نہیں, فکر مت کیجیے, تین مہینے کے بعد دے دینا. پھر وہ کہ کوئی بات نہیں, آپ فکر نہ کیجیے, جب آپ دے سکے. آپ کو پتا ہے کہ شریف آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, یہ مجبور ہے تبھی نہیں دے رہا ہے. اور آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ تو دینے کے قابل ہے ہی نہیں, تو وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون, تم معاف ہی کر دو تو یہ تو بہت ہی بڑھیا ہے. آپ کے پاس 5,000 پاؤنڈ ہے اور آپ نے 100 پاؤنڈ قرضہ دیا ہے, یہ خیال آپ کو نہیں آتا کہ اس 100 پاؤنڈ کی وجہ سے شریف آدمی ہے تو 24 گھنٹے یہ ایک شرمندگی اور ذلت کی زندگی گزار رہا ہے. آپ کو حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی کہ آپ نے 100 پاؤنڈ دے کر کے شاید اس کا پیٹ بھر دیا ہو, لیکن یہ جو ذلت والی زندگی وہ گزار رہا ہے آپ کی وجہ سے. امام دعالج السجستانی رحمہ اللہ تعالی, بڑے محدث گزرے ہیں, امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ تعالی جہاں جس وطن کے تھے وہیں کے وہ بھی تھے, امام دعالج رحمہ اللہ تعالی, اور اللہ تعالی شانہ نے مال بھی بہت دیا ہوا تھا تو لوگوں کو قرض بھی بہت دیتے تھے, قرض بھی دیتے تھے, ان پر خرچ بھی کرتے تھے, معاف بھی کرتے تھے. ایک دن وہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے, نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو ان کے ایک بے تکلف دوست نے ان کو کہا کہ تف اور اف ہو تم پر, بھائی کیوں کیا ہوا؟ کہ تمہاری وجہ سے ایک آدمی کی نماز فوت ہو گئی. کہ میری وجہ سے ایک آدمی کی نماز فوت ہو گئی, کیا ہوا؟ تو کہا ایک شخص نے تم سے قرض لیا ہوا ہے اور وہ اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے, یہ تمہارے محلے کی مسجد نہیں ہے, آج تم عصر کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں آ گئے, اس کی نظر تم پہ پڑ گئی. مدت کافی گزر چکی تھی تو تمہیں دیکھ کر کے اس کی طبیعت پر اتنا بوجھ پڑا کہ اس کے 2-4 پیشاب کے قطرے گر گئے, پیشاب کے قطرے گر گئے, اور وہ مسجد سے فوراً باہر نکل جانا پڑا. اور وہ پرانا زمانہ جب غسل کرنے کے لیے گھر میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے, कपड़े धोने पड़ते थे, सुखाने पड़ते थे। तो क्या तुम्हारी वजह से उसकी बिचारे की जमात की नमाज चली गई? इमाम दालज रहिमहुल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आपको पता है वो शख्स कहां है? कहा कि हां पता है। तो अपने खादिम से कहा इमाम दालज रहिमहुल्लाह ताला ने कि तुम इनके साथ जाओ और उनको घर ले जाओ, वो जो मकरूज है उन्हें घर ले जाओ, मेरा एक वादा है वहां से फारिग होकर मैं घर आ रहा हूं, और जब तक मैं आऊं उस वक्त तक मैं उसे गुसल कराऊ हमारे घर में, और गुसल करा के मेरे जोड़ों में से बेहतरीन जोड़ा उसे पहनाओ और खुशबू से उसे मुअत्तर करो और उसे नमाज पढ़वाओ। इधर से ये फारिग होके पहुंचे, वो भी फारिग हो चुका था गुसल वगैरह से। क्या नाम है तुम्हारा? फुला नाम। दफ्तर लाओ हमारा। वो दफ्तर लाया गया, उसमें देखा उसका नाम। कहा तुम्हारे जिम्मे हमारे इतने हैं, सही है? कहा कि जी हां। उस पर कलम फेरा, उस पर कलम फेरा, और कलम फेरने के बाद इमाम दारज रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, तुम मेरे सामने इसका जिक्र तो कर दे कि तुम पर मेरे कर्ज का बोझ है, तुमने जिक्र तक नहीं किया, अब तुम्हारे जिम्मे मेरा कोई कर्जा नहीं है। अल्लाह अकबर। और खजानजी से कहा कि जितना कर्जा इनके जिम्मे हमारा था, बड़ी मिकदार में था, का हमारी तरफ से इनको इतना पैसा और हदीये में दो, इसलिए कि इनको हमारी वजह से तकलीफ हुई है, हमारी वजह से तकलीफ हुई, और ताकि ये आइंदा भी किसी और से कर्ज लेकर के अपने आप को इस हालत में ना पाए जिस हालत में इन्होंने अपने आप को पाया है। हमारी शरीयत मेरे भाइयों बाहमी ताउन सिखाती है, बाहमी ताउन है। कोई बीमार हो जाए तो क्या कहा कि इयादत के लिए जाओ, इयादत के लिए जाओ। ये इयादत क्या है? इयादत क्या है? बाहमी ताउन है। बाहमी ताउन क्या? कि आपके जाने से उनको क्या महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं, बीमार को भी मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सिर्फ मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे मां बाप, मेरे भाई बहन नहीं है, मेरे साथ ये भी है और ये भी है और ये भी है और ये भी है। ताऊन नंबर दो। नंबर दो, अगर कोई नेक और बुजुर्ग आदमी जाएगा तो क्या करेगा? खैर खैरियत भी मालूम करेगा और दम भी करेगा। ये ताऊन नहीं है तो और क्या है? अगर इयादत मशरू ही ना होती तो ये बुजुर्ग जाते नहीं, और जाते नहीं तो दम ना करते। डॉक्टर जाएगा तो क्या करेगा? सर पे हाथ रखेगा, नब्ज को देखेगा, पूछेगा कि आप डॉक्टर के पास गए हैं, किस डॉक्टर के पास गए, क्या इलाज हुआ अब तक? तो अगर उसमें कुछ कमी होगी तो ये डॉक्टर ताउन करेगा। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत यह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के इयादत के लिए तशरीफ ले जाते थे तो उसके सर के ऊपर हाथ फेरते थे, सर पेशानी के ऊपर हाथ फेरते थे, किसी भी जगह पर हाथ फेरे, सर के ऊपर हाथ फेरते थे। क्यों सर के ऊपर हाथ फेरते थे? उसकी मुहद्दिसीन ने बहुत सारी वजूहात लिखी हैं। एक वजह यह है कि जब किसी पर शफकत का हाथ फेरा जाता है तो उसे तसल्ली मिलती है, जिससे उंस होता है, जिससे मोहब्बत होती है, तो जब वो हाथ फेरता है तो तसल्ली होती है। घर वाले कोई हाथ नहीं फेर रहे हैं और अचानक बाहर से कोई शख्स आया, उसने हाथ फेरा तो दिल को बहुत सुकून मिलता है कि किसी ने तो हाथ फेरा। इसीलिए जब कोई कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है, आखिरी हालत में होता है, तो ये डॉक्टरों से जो कुछ थोड़ा बहुत इल्म हासिल हुआ है उसके नतीजे में मैं उनसे कहता हूं कि डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि कभी कभी एक शख्स कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है, और हमें ऐसा महसूस होता है कि क्या हो रहा है दाएं बाएं आगे पीछे, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। हालांकि दिमाग का अभी वो हिस्सा चल रहा है जिससे आंखें भी बंद, जुबान भी बंद, सब कुछ बंद, लेकिन उसे महसूस हो रहा है कि कौन आ रहा है और क्या नहीं है। कोमा में हमें ऐसा लगता है कि इसे कुछ पता नहीं, इसलिए हम जाते हैं, बात करके आ जाते हैं। आपस में खड़े रहते हैं, थोड़ी देर आ जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि हमें पता नहीं कि इसका दिमाग का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है, इसलिए कोई इसका हाथ पकड़ के बैठे, इसके सर पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथ फेरे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसके मुंह को तर करे, ताकि अगर उसका दिमाग का वो हिस्सा काम कर रहा है तो उसे ये एहसास न हो कि मुझे सपने छोड़ दिया है। तो एक तसल्ली। दूसरा, अगर वो नेक शख्स है तो उसके हाथ में बरकत होगी, तो जब वो हाथ फेरेगा तो उसकी बरकत उस मरीज को नसीब होगी और वो ठीक होगा। तीसरी बात, जब कोई हाथ फेरता है तो हाथ फेरने से मरज का अंदाजा भी होता है। डॉक्टर साहिब आए खैर खैरियत पूछने के लिए, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूं, शुक्र है अल्लाह का, बस कल से जरा कुछ तबीयत नासाज सी मालूम हो रही है। और डॉक्टर साहिब ने हाथ पकड़ लिया मोहब्बत में, ओहो आपको तो बहुत बुखार है, ये आम बुखार मालूम नहीं हो रहा है। देखो ये बाहमी ताउन के कितने रास्ते शरीयत मुतहरा बतलाती है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्यारी प्यारी सुन्नत है। सफर में भी ताउन, ताजियत। इंतकाल हो गए, क्या कर सकते हैं आप? तो क्या दूसरा कोई ताउन नहीं कर सकते? कम से कम जुबान से दो अच्छी बातें कहकर उसको तसल्ली पहुंचाने का ताउन करो, जाकर के तसल्ली दो उसको, और ऐसी बातें कहो जिससे उसका दिल जो मुंतशिर हो गया है, टूट गया है, वो दोबारा मुजतमे हो जाए। अच्छी बातें कहो, उसे तोड़ने वाली और रुलाने वाली बातें मत करो। ये जो आज तरीका हो गया है हमारा कि ताजियत में जाते हैं तो उसे और तोड़ के आते हैं, इसलिए कि हम ये नक्शा और ये पिक्चर सामने वाले के सामने पेश करते हैं कि जिस तरह आपको गम हुआ है इसी तरह हमें भी बहुत गम हुआ है, और आप टूट गए हैं, हम भी टूट गए हैं, ये बतलाना बहुत जरूरी है, बल्कि आपसे ज्यादा हम टूटे हैं। तो पहले ही से जो टूटा हुआ है उसे मजीद तोड़ते हैं, मजीद तोड़ते हैं, और मजीद तोड़ने के बाद घर चले जाते हैं, और घर जाने के बाद ये अपनी अय्याशियों में, और वो बेचारा पहले से जितना टूटा हुआ था उससे मजीद टूट चुका है। अब वो तो रो ही रहा है। घर में जब किसी का इंतकाल होता है तो जो बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? आप हिम्मत रखना, अगर आप टूट गए तो आपकी वालिदा टूट जाएगी, आपकी बहनें टूट जाएगी, आप मजबूत रहिए। तो जो जाने वाले लोग हैं उन्हें अपनी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि इसको मेरे बारे में अच्छा तासुर मिले कि नहीं, हमारे भाई का इंतकाल हुआ था, हमारी मां का इंतकाल हुआ था, तो इनको बहुत सदमा हुआ था, इसे कि हमसे ज्यादा तो ये रो रहे थे, हमें अपनी फिक्र है। नहीं, उसकी फिक्र करो, उसकी फिक्र करो। ऐसे कलिमात कहे जाएं जिससे गम दूर हो, गम दूर हो। गम की दास्तान लेकर के हम अगर शुरू हो जाएंगे तो और तकलीफ होगी उसे, और इस पर कितना अजर सवाब है। मन अज्जा सकला कुसी बुरदन फिल जन्ना, किसी ऐसी औरत जो अपना बच्चा खो चुकी हो उसकी अगर कोई ताजियत करेगा, यानी उसको दो चार ऐसे अल्फाज कह देगा जिससे उसकी उसके दिल को जमीयत मिले, उसका दिल मजबूत हो, उसको हिम्मत मिले, तो ये ताजियत करने वाले मर्द को, ताजियत करने वाली औरत को जन्नत में चादर उड़ाई जाएगी। एक तवील मौजू है शरीयत मुतहरा बाहमी ताउन की तालीम देती है। आपस में एक दूसरे का ताउन करो, एक दूसरे की मदद करो, कुछ नहीं तो दुआओं के जरिए। तो जब घर में होते हैं उस वक्त एक दूसरे के ताउन की तलकीन है, तो सफर में तो आदमी और ज्यादा मोहताज हो जाता है, तो वहां तो और ज्यादा मदद करनी चाहिए। मैं अकेला हूं और मर्द हूं और सेहतमंद हूं, ये भी मर्द है और सेहतमंद है, लेकिन इसके साथ 10 औरतें हैं, तो ये ताउन का मोहताज है। मैं अमीर हूं, ये गरीब है, یہ تعاون کا محتاج ہے، نظر رکھیے کہ کہیں اس کا نفقہ ختم تو نہیں ہو گیا ہے. پوچھتے رہیے ایک دوسرے کو بھائی کسی چیز کی ضرورت ہو تو کہنا. خدمت، خدمت. آپ کا چیک ان ہو گیا، کسی اور کو مدد کرو جو بیچارہ پریشان ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے، آپ چیک ان کرا کر فارغ ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں تماشا. بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، سامان اٹھانے میں، سامان رکھنے میں. اور دیکھ لیجیے، آپ پوری دنیا کو دیکھ لیجیے، مغربی ہو یا مشرقی، جیسے ہی ایروپلین اترتا ہے تو ہر شخص کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں کب ایروپلین سے باہر نکل جاؤں. وہ دائیں بائیں آگے پیچھے یہ نہیں دیکھتا کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ایک بہت بوڑھی عورت ہے اور وہ بیچاری اوپر دیکھ رہی ہے کہ میں سامان. بہت بڑے تھیلے والی ایک عورت ہے، وہ نیچے نہیں اتار پائے گی، تو میں ذرا مدد کروں. مسلمانوں کو تو خاص یہ کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ سب چیزیں سکھائی ہیں، اور مسلمان اگر یہ کام کریں گے تو اسلام کے بارے میں ایک اچھا نقشہ دنیا کے سامنے آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھیے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران قافلے سے پیچھے رہتے تھے. شارحین فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تواضع، تواضع کہ سردار اور لیڈر ہونے کے باوجود بھی آپ پیچھے رہتے تھے، آگے نہیں، اعلی درجے کی تواضع آپ نے. اور نمبر دو، دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ پیچھے رہ کر آپ اپنے قافلے کے ہر فرد کا خیال رکھتے تھے. اگر امیر آگے ہوگا تو اسے قافلے کے ہر فرد کا پتہ نہیں چلے گا، پیچھے ہوگا تو قافلے کے ہر فرد کا پتہ چلے گا. اس سے کہ ہر شخص اس کے سامنے ہوگا، اور جس کسی کو کوئی تکلیف ہوگی اس تکلیف کی وجہ سے وہ سفر میں رکے گا تو پیچھے سے امیر چلتے چلتے اس تک پہنچے گا، خیریت کیا حال ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر میری اونٹنی جو ہے وہ سست رفتار ہو گئی، اتنی سست رفتار ہو گئی کہ پورا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا اور میں دھیرے دھیرے پیچھے. بہت کوشش کر رہا تھا کہ چلے لیکن نہیں چل رہی تھی. بس وہ پیچھے چلتے 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 چلتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہو گئے اور مجھے پوچھا کہ جابر کیا حال ہے تمہارا، تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹنی جو ہے وہ اب چلنے سے جواب دے رہی ہے، اب امیر قافلے سے آگے ہو، سب امیر کے ساتھ چل رہے ہوں، اور ایسا آدمی دھیرے 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 وہ بیابان میں اکیلا رہ جائے گا، اور اگر اونٹنی نے چلنے سے بالکل جواب دے دیا تو پیدل گھر کیسے پہنچے گا. پیچھے رہتے تھے آپ، خیال رکھتے تھے. اور سوچو نا تھوڑی دیر کے لیے، ایک چھوٹے موٹے حضرت، ان کے 25 خدام آگے چل رہے ہیں اور حضرت پیچھے، تصور کر سکتے ہیں ہم کہ حضرت پیچھے اور یہ آگے. یہ تو سید المرسلین، ان جیسی برگزیدہ شخصیت تو چشم فلک نے دیکھی ہی نہیں، اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوئی. اور وہ سفر کے دوران اپنے جانثار صحابہ میں سے 5-10 کو کہہ سکتے تھے کہ پیچھے رہو، لیکن نہیں، آپ پیچھے چل رہے. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو بہت پیچھے رکھتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان وغیرہ گر جائے، کوئی پیچھے ادھر ادھر رہ جاوے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے اوجھل ہو جائے. اور جب بھی قیام کرتے تھے، کسی جگہ وقفہ ہوتا تھا سفر کے دوران، تو آگے نہیں چلتے تھے جب تک کہ وہ صحابی ساتھ نہیں مل جاتے تھے، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کچھ اس کو تو نہیں ہوا. انتظام بھی دیکھو اعلیٰ درجے کا. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو اچھی طرح سنبھالو اور اونٹنی کی نکیل کو برابر مضبوطی کے ساتھ پکڑو. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاٹھی سے میری اونٹنی کو مارنے والے ہیں. تو میں نے اپنے آپ کو اچھی طرح سنبھال لیا, کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو لاٹھی سے مارا, جب مارا تو وہ اچھلی اونٹنی. بس اس میں ایسی برکت تھی اس ایک چپت میں. قدر جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی تیز رفتار ہو گئی میری اونٹنی کہ اپنے آپ کو قافلے کے ساتھ رکھنے کے لیے مجھے پورے سفر میں نکیل کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا پڑا. اگر میں نکیل کو چھوڑ دیتا تو میں آگے جا کر کے اکیلا ہو جاتا. پہلے تو یہ خطرہ تھا کہ پیچھے اکیلا ہو جاؤں گا, اب آگے اکیلا رہ جاؤں گا. تو پیچھے چلتے تھے. ایک تو یہ کہ تواضع, اور دوسری بات اپنے رفقا کا خیال. اور کیا کرتے تھے آپ پیچھے رہ کر کے؟ فیوز دی ضعیف, کمزور کو ہانکتے تھے آپ. یعنی وہ جانور جو کمزور ہو گیا ہے, جلدی چل نہیں رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدبیر اختیار کرتے تھے اور جانور کو چلاتے تھے. اور کچھ لوگ جو ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بس تدبیر کے بعد بھی ہو ان کا جانور چلنے کا نام نہیں لیتا, طاقت اس کی ختم ہو گئی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جانور کا بھی تعاون کرتے تھے, جانور کے بوجھ کو ہلکا کرتے تھے. اس سوار کو کہتے تھے کہ تمہارا سامان تو اونٹنی پر رہنے دو, تم میرے ساتھ آ کر کے بیٹھ جاؤ میری اونٹنی پر. تو فیوز دی ضعیفہ ویور دیفا, کہ کمزور کو آپ ہانکتے تھے, یعنی کمزور کی سواری کو ہانکتے تھے, اور ضرورت پڑتی تھی تو آپ اپنے پیچھے بھی بٹھا لیتے تھے اس کو کہ اپنی اونٹنی کو رہنے دو, ذرا اسے تازہ دم ہو جانے دو. اور ویور دیفا میں دوسری بات بھی آ جاتی ہے کہ جب آپ دیکھتے تھے کہ وہ صحابہ جو پاپ یادہ چل رہے ہیں ان میں سے کوئی تھک گیا ہے, اونٹنی والا نہیں, ان میں سے کوئی, اسے بھی پیچھے بٹھا لیتے تھے. وَيَدُو لَهُ, اور جسے پیچھے بٹھاتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس کو اسی لیے پیچھے بٹھاتے تھے کہ وہ محتاج ہوتا تھا کہ اس کی اونٹنی بالکل کام نہیں کر رہی ہے یا خود تھک گیا ہے, کہتے اس کے لیے پھر دعا بھی کرتے تھے. اور دوسرے نسخے میں ہے وَيَدُو لَهُمْ, وَيَدُو لَهُمْ, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا ان کی ضرورت کے مطابق تعاون کرتے تھے, اور باقی تمام قافلے کا جن کی ضرورت سامنے نہیں آتی تھی مسلسل دعائیں کر کے ان کا تعاون کرتے رہتے تھے. چنانچہ ابو داؤد شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے قافلے کے لیے دعا فرمائی, اللہم لا تکلہم الی فأضعف عنہم, اے اللہ ان کو میرے سپرد مت کرنا, ان کو میرا حاجت مند مت بنانا. بھئی جو بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کا بہت تعاون کرتا ہے تو کبھی کبھی شیطان اسے بھی دوسری راہ پہ لے جاتا ہے کہ اچھا ہے کہ سب لوگ میرے پاس آئے تاکہ میں سب کا مسیحا کہلاؤں. یہاں کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم لا تکلہم الی, اے اللہ ان کو میرے حوالے مت کرنا, میرے سپرد مت کرنا, میرا محتاج مت بنانا. کیوں؟ فأضعف عنہم, اس لیے کہ میں بھی مخلوق ہوں, کہیں میں ان کی مدد کرنے سے کمزور نہ پڑ جاؤں. آپ ہی ان کی مدد کرنا, تو میرے سپرد مت کرنا. ولا تکلہم الی انفسہم, اور یہ اللہ انہیں ان کے سپرد بھی مت کرنا کہ مصیبت میں پڑ جائے, تکلیف میں پڑ جائے, ضرورت مند ہو جائے اور کوئی تعاون کرنے والا نہیں, ایسا بھی مت کرنا. فیاجزو عنہا, کہ کہیں یہ بھی عاجز نہ آ جائے. ولا تکلہم الی الناس, ان کو میرے سپرد بھی مت کرنا, اس لیے کہ میں تو تعاون کے لیے بیٹھا ہوا ہوں لیکن اتنے سارے لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں بھی مخلوق ہوں, کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں. اور ان کو خود کے سپرد مت کرنا کہ کہیں عاجز نہ آ جائے, مایوسی کے شکار نہ ہو جائیں کہ ہم کیا کریں ان حالات میں. اور دوسرے لوگوں کے سپرد بھی مت کرنا, اس لیے کہ آپ اگر انہیں دوسرے لوگوں کے سپرد کریں گے تو فیستاثروا علیہم, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ذات کو ان پر ترجیح دیں. ایک محتاج جب محتاج الہی کے پاس آتا ہے, مثلا میں امیر ہوں اور ایک فقیر میرے پاس آتا ہے, سفر میں ہیں, تو کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹھو, ابھی بیٹھو, پہلے ہم پیٹ بھر کر کے کھا لیتے ہیں, اگر بچا تو ٹھیک ہے, نہیں بچا تو کوئی. یہ اگر آپ ان کو دوسروں کے سپرد کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرے لوگ جن کی طرف آپ ان کو سپرد کر رہے ہیں وہ خود کو ان پر ترجیح دینے لگے اور یہ بیچارے منہ دیکھتے ہی رہ جاوے. آپ ان کی ساری ضرورتیں پوری فرمائیں, دعا بھی کرتے تھے ان کے لیے. تو دیکھو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تعاون کرنے کے لیے پیچھے پیچھے رہتے تھے, اور جو کمزور ہوتا تھا, یعنی کسی کی سواری اگر کمزور ہوتی تھی تو اس کو آگے بڑھانے میں, ہانکنے میں, دوڑانے میں مدد کرتے تھے, اور اگر اس میں بھی ایسا لگتا تھا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے تو اسے کہتے تھے کہ سواری کو ذرا, سواری کے بوجھ کو ہلکا کرو, تم اتر جاؤ, سامان رہنے دو, تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ میری اونٹنی پر, تو شاید تمہاری سواری کچھ تازہ دم ہو جائے دو چار کلومیٹر چلنے کے بعد. اور جب دیکھتے تھے کہ پاپ یادہ چلنے والے لوگوں میں سے کوئی تھکا ہوا ہے, اس کے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ تم بیٹھ جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کمزوروں کے لیے بھی دعا کرتے تھے. اور دوسرے نسخے میں ہے کہ ویدعو لہم, ابو داؤد شریف میں, یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, یہاں ریاض الصالحین میں ویدعو لہو ہے لیکن وہاں پر ہے ویدعو لہم, اور یہی صحیح ہے. باقی سب کے لیے دعا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یہ باہمی تعاون جو ہے اس کی فضا بنانی چاہیے. کچھ نہ کر سکے تو بات سن لو, اور سن کر کے کہو کہ اس وقت تو میں آپ کے لیے کوئی مدد کر سکوں ایسی حالت میں نہیں ہوں, انشاءاللہ دعا کروں گا. آپ اللہ پہ بھروسہ رکھو, اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرا رمضان المبارک کی خوب قدر کر لیجیے, تقریباً آدھا تو ختم ہو گیا, آج دو ہفتے پورے ہو گئے, 14 دن پورے ہو گئے. ویکینڈ میں اعتکاف کا سلسلہ ہے, تو جو لوگ 24 گھنٹے کے لیے آ سکے بہت اچھا, نہیں تو جتنا شرکت کر سکے. اور دعا خوب کرو کہ اللہ تعالیٰ آنے والوں کو قبول فرمائے, اور باقی جتنے ایام ہیں خوب قدر کرو, ایک ایک لمحہ ضائع نہ جائے. اخیری عشرے کے اعتکاف کا بھی کچھ ارادہ کرو. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو دھوکہ ہم لوگوں کو لگا رہتا ہے وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے جس کو اچھی طرح عبادت میں گزار دینا ہے. یعنی روزہ ہمارا صرف رمضان تک ہی ہوتا ہے, گناہوں سے روزہ, اور ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے, نہیں زندگی بدلنے کا فیصلہ کرو کہ نہیں اب فلاں 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 گناہ جو رمضان میں میں چھوڑ چکا ہوں رمضان کے بعد بھی اب نہیں ہوں گے, اور ان کے علاوہ بھی جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے گناہوں سے توبہ کرو. اور دوسری ایک خاص گزارش ہے کہ امت کی زب و حالی آپ سب کے سامنے ہے, پوری دنیا میں امت دعوت, امت اجابت پریشان حال ہے, مسلم غیر مسلم سب پریشان ہیں. تو میں دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ روزانہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاوے, جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاوے تو اتنا جملہ کہہ دیا کرو دل سے کہ اللہ آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت بہت لاڈلی ہے, آپ اس پہ رحم فرما دیجیے. بس اتنا کہہ دیا کرو ہر دعا میں کہ یہ اللہ, یہ جو امت ہے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کے نبی کو بہت پیاری تھی, آپ رحم فرما دیجیے. اللہ اگر رحم یہ دعا قبول کر لے تو ہدایت بھی مل جائے گی, سب کچھ چل پڑے گا. اور ساتھ میں یہ کہ ہمارے ملک میں انتخابات ہوئے ہیں, تو یہ چیزیں بھی بہت اہم ہیں. جیسے بیمار ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, حاجتیں ہوتی ہیں, بچوں کے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں, ان کی کامیابی, یہ تو پورے ملک کا معاملہ ہے. اور پھر بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر پوری دنیا پہ ہوتا ہے, ہمارا ملک بھی الحمدللہ ان ملکوں میں سے ہے, مؤثر ہے. تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ ایسی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ ایوان حکومت میں ایسے لوگوں کو لائیے جن کے دلوں میں انسانوں کی قدر ہو, جن کے دلوں میں انسانوں کی قدر ہو, اور جو انصاف پسند ہو, جو مخلوق کی ہمدردی کرنے والے ہوں, ایسے لوگوں کو آپ کرسی پہ بٹھائیے. ایسے لوگوں کو بٹھائیے کہ جن کی وجہ سے ہمارے ملک کی حالت بھی بہتر سے بہتر ہو اور پوری دنیا کی حالت بہتر سے بہتر ہو. یہ ہمارے ملک کے لیے بھی خیر خواہ ہو, ہمدرد ہو, اور پوری دنیا کے لیے خیر خواہ اور ہمدرد ہو. اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسلمان بھی یہ چاہتا ہے, ہر غیر مسلم بھی یہ چاہتا ہے کہ ایسے حکمران آئے کہ جن کی وجہ سے فلاح و بہبودی ہو. تو یہ دعا تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں, میں خود تو کر ہی رہا ہوں, جہرن بھی دعا کئی مرتبہ کی تو کرنی چاہیے. الیکشن تو ہو گیا, انتخابات ہو گئے, لیکن اب اس کے بعد جو ہے ابھی گورنمنٹ بننی باقی ہے, تو گورنمنٹ بنے, اس میں اچھا پرائم منسٹر آئے, جو بھی اچھا ہو انسانوں کے لیے, مسلم غیر مسلم دونوں کے لیے, پوری دنیا کے لیے جو بھی اچھا ہو بنے. کیبینٹ میں ایسے لوگ آئے ہیں جو انسانوں کی ہمدردی رکھنے والے ہوں, جو جسٹس والے ہیں. دعا کرو اس لیے کہ آئندہ چند دنوں میں, چند ہفتوں میں جو فیصلے ہوں گے, تو اس میں ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ اوپر سے فیصلے بہتر کریں گے. اس میں دعا کے ذریعے اس میں بھی حصہ لینا چاہیے. یہ دعائیں ہم کریں گے, اپنے لیے بھی کریں گے اور تمام انسانوں کے لیے کریں گے, ہمارے اپنے ملک کے لیے کریں گے. اللہ تعالیٰ شانہ ہو بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا اللہ, نستغفر اللہ, نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. اللهم آتك رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمته.